الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی علیٰ کہتے کہتے اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا کہتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. شہنشاہ ولایت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج ہم سلسلے میں ذکر خیر کریں گے حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک سیرت کا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی تھی، اور بھی بہت سارے مدنی پھول انشاءاللہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مطہرہ کے بارے میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. پھر سے کی تلا ہوگی تلاوت کلام پاک سے، پھر ہم سنیں گے ذات رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور پھر انشاءاللہ ہمارے موضوع سے متعلق مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوگا. الحمدللہ عزوجل ہمارے بنگلہ دیش سے آئے ہوئے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ عزوجل یہ بنگلہ زبان میں ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلے میں شامل رہنا ہے اور اول تا آخر شامل رہنا ہے، اور نیت کرنی ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے جو مدنی پھول بیان ہوں گے ان کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنانا ہے. ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے، یعنی تلاوت کلام پاک سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ذلك اليوم ولقاهم نظرة صدق الله العلي العظيم.
سبحان الله سبحان الله. تلاوت اقلام پاک ہم سن چکے ہیں، آیات مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو، ایسی حالت میں کہ جب انہیں خود کھانے کی حاجت اور خواہش ہو. اور بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ اللہ تعالی کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. شان نزول اس آیت کا کیا ہے سماعت فرمائیے. حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی کنیز فضا کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہوئے، ان حضرات نے ان کی صحت پر 3 روزوں کی نظر مانی، یعنی ان مبارک 3 ہستیوں نے اس بات کی نظر مانی کہ امام حسن و حسین ٹھیک ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے شہزادوں کو صحت عطا فرمائی. نظر کی وفا کا وقت پورا آیا، جو منت مانی تھی اس کو پورا کرنے کا وقت آیا، سب صاحبوں نے روزے رکھے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک یہودی سے 3 سا سائق پیمانے کو کہتے ہیں، یہ جو لے کر آئے. حضرت خاتون جنت نے ایک سا 3 دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھیں تو 1 روز مسکین، 1 روز یتیم اور 1 روز اسیر یعنی قیدی آیا، اور 3 روز یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں اور ان مبارک ہستیوں نے پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی ان کو شان اور عظمت عطا فرمائی کہ ان کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی نیک اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر آج کرنا ہے، لیکن اب اس سلسلے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرنا ہے. آگے ناشی سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا مجھ کو درِ رسول کا منگتا بنا دیا مجھ کو درِ رسول کا منگتا بنا دیا اور ان کی نوازشوں بنا دیا خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ
مدینے کی گلی ہو کاش تصور مدینے کی گلی ہو کاش تصور شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے آقا کا تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے چلے جو کے غلام مدنی ہو کہ چلے جو کے غلام مدنی ہو عطار ہمارا
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دل میں ہوگی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں امیر اہل سنت کے ان شعروں کا مصداق بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی, ہماری محبت کی, جو عشق مصطفیٰ ہے اس کی, اللہ تعالیٰ اس دولت کو ہمیں اپنے سینے میں بسائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی حفاظت کرتے رہنے کی توفیق رفیق رحمت فرمائے. حضرت سگیرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کرنا ہے. مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد رضوان عطاری المدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں. مرحبا سیدی, آپ کی آمد, اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا فرمائیں گے سب سے پہلے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات کے حوالے سے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں, اور وہ مختلف پہلو جو ہیں وہ ہر پہلو اپنے اندر ہمارے لیے بہت ساری نیکی کی دعوت لیے ہوئے. اب وہ ان کے اگر ہم ان پہلوؤں پر گفتگو کرتے جائیں تو ہر ایک الگ الگ موضوع بنتا چلا جاتا ہے. اچھا, خصوصیت کے ساتھ جو سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو اہم پہلو ہے اپنی سیرت کا, وہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہلائی.
واہ سبحان اللہ.
یعنی عمومی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹے سے نسل چلتی ہے, لیکن یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ بیٹی سے نسل چلی ہے.
سبحان اللہ.
کہ آل رسول جو کہلاتے ہیں یہ سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی ایک بیٹی تھی سیدتنا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو بیٹا تھا ان کا تو وہ بچپن میں اس کا انتقال ہو گیا تھا,
ٹھیک ہے,
لیکن سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹے عطا فرمائے تھے, حسن حسین محسن, شبر شبیر مشبر. تو یہ جو تینوں بیٹے تھے ان میں سے محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا, اور باقی جو حسن امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں, ان سے نسل چلی ہے.
ٹھیک ہے,
اور اتنی پاک, اتنی جو ہے وہ یہ پاک نسل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان بھی ہے کہ قیامت کے دن تمام جو یہ نسب اور یہ جو وہ رشتے ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے, سوائے میرا نسب اور میرا جو رشتہ ہے یہ قیامت کے دن بھی جڑا رہے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہیں یہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہیں, تو یہ ان کی جو یعنی کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے یہ زہد, تقوی, پرہیزگاری اور گناہوں سے بچنے والی, یعنی بڑی نیک سیرت اور اپنے شوہر کی فرما بردار, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والی, نمازیں پڑھنے والی, ان کی سیرت میں یہ ملا کرتا ہے. تو یہاں ایک جو بہت اہم بات بزرگوں نے کہی ہے
جی
کہ جب باپ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسا ہو اور ماں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہو تو پھر اولاد بھی حسنین جیسی ہوتی ہے.
سبحان اللہ.
اب یہ سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت جتنا ہم پڑھتے چلے جائیں گے نا تو اس کے اندر ہمارے لیے ایک مکتبۃ المدینہ کی کتاب بھی ہے شان خاتون جنت, وہ اگر خرید کے اسلامی میں پڑھے نا تو ان کو پتا چلے کہ آپ کی سیرت کس طرح کی تھی. یعنی کہ آج جو ہے وہ گھریلو کام کاج ہے, ایک ہوتا ہے کہ وہ اگر گھر میں جو ہے نا وہ ساس بہو ہے تو وہ بہو ساس پہ یا وہ نند پہ ڈال رہی ہے تو وہ اس پہ ڈال رہی ہے, اس پہ ڈال رہی ہے. لیکن سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو شہزادی کونین ہیں, کونین یعنی دنیا و آخرت کی شہزادی ہیں جنہیں بارے میں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں یہ, اور اتنی عظیم صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہوتے ہوئے بھی, لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خود چکی پیسی ہے. آپ نے دیکھی ہے چکی؟
جی 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 پیسی بھی ہے.
پیسی بھی ہے, اب تو نظر نہیں آتی ہے وہ,
بہت پرانے پرانے گاؤں دیہات میں کسی پرانے بندے کے گھر پہ ہو.
میں یہی سوچا
بناتے ہیں نا جی, ایک دال بناتے ہیں یا دلیا وغیرہ بناتے ہیں پھر وہ کسی کے گھر میں ہوتی ہے ادھر جا کے وہ چکی بن جاتی ہے.
میں یہی سوچا میں یار بولے یار چکی پیستے ہیں تو چکی تو یہاں پر جو ہے نا وہ آٹا یوں ہے نا, تو پہلے جو ہے نا
ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں چکی کا آٹا, جیسے ہوتا ہے چکی کا آٹا ہم کھاتے ہیں یا ہم دوسرا فائن آٹا کھاتے ہیں, وہ یہ چکی سمجھتے ہیں وہ جو لگی ہوتی ہے موٹر ساتھ چل رہی ہوتی ہے.
چکی کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جو ایک چکی تو تھی نا دو پارٹ یعنی دو اس کے نا وہ ٹکڑے ہوتے تھے, ٹکڑے پہ ٹکڑا رکھا ہوتا تھا اور جب وہ گھومتی تھی نا تو دونوں پتھروں کے بیچ میں جو ہے نا وہ گندم ہو گیا, باجرا ہو گیا, یہ میں نے بھی دیکھی ہے بچپن میں اپنی دادی کو کرتے دیکھا ہے. تو وہ اب وہ جب چکی ہوتی نا وہ آسان نہیں تھا پیسنا, ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ کرتا تھا, لیکن وہ مطلب بچپن میں تو ہم نے دیکھا تھا, اب تو گھر پہ تو جاتی نہیں
ہو گیا,
عرصہ ہو گیا اس کو, تو وہ چکی پیسنا آسان کام نہیں تھا. لیکن سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ وہ چکی پیسا کرتی تھی, یہ مشکل کام ہے. پھر اب تو گھر گھر میں جو ہے وہ پانی مل جاتا ہے, آزمائش بھی ہوتی ہے, لیکن وہ مشکوں میں پانی بھر کر لانا, وہ جس پر جو ہے وہ سینے پہ جو ہے وہ نشانات بھی پڑ جانا, اسی طرح اپنے بچوں کا خیال رکھنا, ان کی تربیت کرنا, یعنی ایک جو ہماری جو بالخصوص غریب اسلامی بہنیں ہوں نا وہ اپنا دل نہ توڑا کریں کہ ہم اگر صحابہ اکرام علی مردان, خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوتے تھے رات کو, گھروں کے اندر رات کو چراغ نہیں ہوا کرتے تھے ابتدائے زمانے رسالت کے اندر, تو اس ماحول کے اندر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تربیت کا سلسلہ بھی جاری رکھا. اور ایک مدنی پھول جو ہے یہ اگر یاد رہ جائے نا تو جتنی بھی تکلیفیں ہیں نا اس پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. قیامت کے دن جو ہے جب, بلکہ پہلے میں دنیاوی طور پر عرض کرتا ہوں
جی,
ایک آدمی جس نے بچپن میں بڑے غربت میں گزارا ہے, بڑی تکلیفوں میں گزارا ہے اور سمجھیں گے جو ہے نا وہ کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا اس نے, اب کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے اس کو رزق عطا کیا, اب وہ ٹھیک ٹھاک مال و دولت والا ہو گیا, کوٹھی بنگلے والا ہو گیا, سمجھے کہ دوسرے ملکوں میں اندر اس کی جو ہے نا وہ جائیدادیں بن گئی, سب کچھ ہو گیا. اب اس شخص سے پوچھو نا یار یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے, وہ عیاشی میں گزر رہی ہے, مزے ہی مزے ہیں. اب اس کو اپنی جو وہ جو پہلے کی تکلیفیں ہوں گی نا ان تکلیفوں کا وقت گزر چکا, احساس بھی ختم ہو چکا ہوگا
جی.
اب اسے یہ نہیں ہوگا کہ یار میری بڑی تکلیفیں تھیں, یار ہر وقت روتا رہتا ہو, روتا رہتا ہو. اسی طرح اس کا الٹ کر لیں کہ جس میں پہلی زندگی جو ہے وہ بڑی آرام میں گزاری، آسائشوں میں گزاری ہے، اور اس کے بعد اگر وہ تکلیفوں میں چلا گیا، غربت میں آ گیا، دو ٹائم کے کھانے کے جو ہے نا وہ اس کو مسئلے ہو گئے، تو اب اسے اگر پوچھیں یار تیری زندگی کیسی گزر رہی ہے، تو یہ نہیں بولے گا یار میں پرانی زندگی کو یاد کر کے نا بڑا مزے لے رہا ہوں، ایسا نہیں ہوگا. یہی حال قیامت کے دن ہوگا.
اللہ
جب ایک مومن بندہ جو ہے جس نے دنیا کے اندر بڑی تکلیفیں سہی ہوں گی، بڑی ماریں کھائی ہوں گی، جو ہے وہ دو ٹائم کا کھانا بھی نہیں ملا کرتا تھا، بڑی تکلیفیں اس نے برداشت کی ہوں گی، لیکن جب قیامت کے دن جنت کی ہوا کا جھونکا کھائے گا نا وہ، تو وہ ساری تکلیفیں جو ہے نا وہ ان کے احساس اس کے نکل جائیں گے.
سبحان اللہ.
اب اس کے لیے صرف مزہ ہی مزہ ہوگا.
سبحان اللہ.
اس کا الٹ جس کافر دنیا میں انگریز ہے آج بڑی دنیا میں ترقی کر گئے اور یہ ان کو نے ترقی کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، تو یہ سب کچھ اپنی جگہ، اس ساری ترقی کے باوجود جب ان کو جہنم کی ہوا کا ایک جھونکا آئے گا نا، اس گرم ہوا کا، یا اس کھولتے ہوئے پانی کے اندر جب ایک گھونڈ بھی ان کے جائے گا نا پیٹ کے اندر، یا جہنم کا کوئی ایک ہلکا سا بھی ان کو اگر عذاب ملے گا نا، تو یہ ساری آسائشیں راحتیں دنیا کے اندر، ان کا جو ہے وہ جہازوں میں اڑنا، ہم تو جہاز میں بیٹھنے کو ترسے، وہ جہاز چلا رہے ہوں، چھوٹے چھوٹے جہاز چلا رہے ہوں، اس طرح کی ان کی جتنی بھی ان کو جو لذتیں اور آسائشیں راحتیں ملی ہوئی ہیں، یہ سب جو ایک جہنم کا جھونکا آئے گا نا سب بھول جائیں گے. اب یہ نہیں ہوگا کہ ان کو یاد کر کے جو ہے نا وہ بڑے جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا وہ کہیں یار وہ دنیا میں بڑے مزے تھے یار، بڑا مزہ آیا تھا، وہ ان کا وہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا.
یہاں حضور یار صاحب آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کرو، علامہ نابلسی نے روایت نقل کی ہے حدیقت الندیہ کے اندر، حدیث شریف بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اد دنیا دار من لا دار لہ، دنیا گھر اس کا ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، اور آگے اس کی جو ہے وہ شرح میں بیان فرماتے ہیں مم من لا حذرہم فی الاخرہ، یعنی دنیا ان کا گھر ہے، دنیا میں آسائشیں اور راحتیں اور فراوانیاں بہت زیادہ بہتات کے ساتھ یہ ان کو ملیں گی جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا.
اب یہ آخرت کی جو ہے نا وہ اگر ہو سکے نا، یہ جو جنت کا بیان ہے
جی،
جنت کیسی ہوگی، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ میر علیہ سنت احمد برکاتم علی کی کتاب نیکی کی دعوت، فیضان سنت کا جو دوسرا باب ہے، اس کے اندر بھی جنت اور دوزخ دونوں کا جو ہے نا وہ تذکرہ کیا گیا ہے.
جی
اگر یہ اس طرح کی باتیں پڑھیں نا، جنت میں ہوگا کیا، جب جنت میں ہوگا کیا پڑھتے رہیں گے نا، تو انشاءاللہ سب جنت کی جو ہے نا اہمیت بھی ہمارے ذہن میں آتی رہے گی. اب وہ اللہ والے جو ہوتے تھے ان کے ذہن میں جنت کی اہمیت ہوا کرتی تھی، اس لیے دنیاوی چیزوں کو ان میں کھانے میں مزہ ہی نہیں آیا کرتا تھا، اپنے نفس کے خلاف جو ہے اس حوالے سے وہ پورا جو ہے نا ان کی لڑائی کا سلسلہ جاری رہتا تھا کہ نفس کی جو ہے نا وہ خواہشیں پوری نہیں کرنی. انشاءاللہ سب آخرت میں اس کی برکت سے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت کچھ عطا کرے گا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں، ان کی زندگی بھی، ان کی سیرت بھی کوئی وہ جس کو بولیں کہ بڑی آسائشیں راحتوں والی نہیں، بلکہ دنیاوی طور پر گھر کا کام کاج خود کرنا، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنا. ایک موقع پر یہ بڑی مشہور روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے، اور اتنی مشہور ہے کہ اس روایت کی مناسبت سے جو ہے وہ اس سے جو وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر ایک جو ہے وہ وظیفہ بتایا تھا سمجھے، وہ تسبیح فاطمہ جو ہے وہ اس نام سے مشہور ہو گیا. تو اس کے اندر یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آپ سے کہا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لونڈیاں آئی ہیں، باندیاں، یعنی سمجھے کہ وہ مذکر غلام ہے تو مونث جو ہے وہ باندھی ہے، لونڈی ہے، تو وہ آئی ہیں اور گھر کے کام کا سب کچھ آپ کو کرنے پڑتے ہیں اور بڑا مشقت ہوتی ہے، تو ایک جو ہے نا آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگ لیں. اب یہ گئیں اور جب وہاں پر دیکھا کہ رش لگا ہوا ہے تو آپ نے جو ہے وہ مانگنے کی ہمت نہیں کی، واپس آ گئیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور پوچھنے پر بتایا کہ اس طرح میں جو ہے وہ ایک باندی طلب کرنے آئی تھی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس سے بہتر نہ تمہیں دے دوں. جب بستر پر جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہہ لو، تو یہ تمہارے لیے جو ہے نا اس سے بہتر ہو جائے گا. اب یہ جو ہے نا وہ جو بھی اس پہ مجھے سن رہے ہیں بشمول ہم جو منچ پر ہیں، کہ ہم میں سے کون یہ سوتے وقت کرتا ہے، جسم درد کر رہا ہے یار، سستی بہت ہو رہی ہے یار، صبح اٹھنے میں بڑا یار، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل بتایا تھکن اتارنے کا، اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں یار. وہ بڑی ورزشیں یار، تھکن کیسے ہوتا رہی ہے، اس پہ عمل تو کر کے دیکھیں آپ،
لمبے لمبے سانس لیں، نفسیاتی کیسے مطلب صبح گھومیں پھریں اس طرح بڑی توجہ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے وہ کریں, لیکن یہ کر کے تو دیکھیں مخارج آپ کے درست ہوں. سبحان اللہ یہ آپ درست طریقے سے ادا کریں, الحمدللہ درست طریقے سے ادا کریں, اللہ اکبر درست طریقے سے پڑھیں, پھر آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں پیسے واپس, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس, آپ کی تھکن نہ اترے تو پیسے واپس. سوتے وقت جو ہے پانچ نمازوں کے بعد بھی یہ وہ موجود ہے,
مدنی نام بھی میرے سنت میں,
مدنی نام بھی ہے شجر شریف کے اندر بھی ہے. تو آپ یہ کر کے تو دیکھیں یار, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یار تسبیح ہے فاطمہ, تسبیح ہے فاطمہ. تو سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تسبیح ہے یہ ہم سب کو پڑھنی چاہیے. نیت کر لیتے ہم لوگ جی, جو نہیں کرتا وہ نیت کر لے.
بالکل پکی نیت جی ان شاء اللہ, بالکل مجھے تو بڑی توجہ دلائی جی آپ نے, میرے لیے بڑی ان شاء اللہ راحت کا سامان ہوگا. اور جب جب میں پڑھوں گا تو ان شاء اللہ جو جو ہمارے سن رہے ناظرین وہ پڑھیں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا.
مطلب جن کی عمر تھوڑی بڑھ جاتی ہے, بزرگ اسلامی بہنیں ہوتی ہیں, بڑی عمر کی ہوتی ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں, بعض اوقات ویسے جسم تھکن کا شکار ہو رہا ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل بتایا, اور بتایا بھی کس کو, خاتون جنت. اتنا پیارا عمل جو ہے نا وہ چھوڑ کر ہم جو ہے نا وہ کسی اور طرف جانا جا رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے, لیکن اسے چھوڑ کر نہ جائیں, اس کے ساتھ رکھیں, اس کی برکت آپ کو خود ہی مل کر رہے گی انشاءاللہ.
ریاض الاسلام بھائی ہمارے بنگلہ دیش کے نگرانے کا بھی نات ہیں, مرحبا سگیری آپ کا آنا بھی, کیا فرمائیں گے آپ حضرت خلد جنت کی سیرت کے حوالے.
آج کے جو بشوئے رکھا ہوا ہے تو আমাদের মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ যারা, অত্যন্ত একজন মূল্যবান ব্যক্তিত্ব এবং যার উপাধি হচ্ছে খাতুনে জান্নাত, একজন কবি বলেছেন, আল্লাহ কা মাহবুব বনে জো তুমে চাহে উসকা তো বায়া হি নহি তুম জিসে চাহো. অর্থাৎ এখানে কবি বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সে ব্যক্তি আল্লাহর মাহবুব হয়ে যায় যারা আপনাকে ভালোবাসে, যারা আপনাকে চায়, কিন্তু তার তুলনা নেই যাকে আপনি ভালোবাসেন, আপনি চান.
বাহ জি বাহ.
তো সাইয়্যেদা খাতুনে জান্নাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এমন একজন জান্নাতি মহিলা, জান্নাতি ব্যক্তিত্ব, যাকে স্বয়ং আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালোবাসেন.
ক্যা বাত.
স্বয়ং আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ওনাকে মহব্বত করেন. রেওয়ায়েতে আছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম নিজের আদরের মেয়ে সাইয়্যেদা খাতুনে জান্নাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে এত ভালোবাসতেন যে যখন সাইয়্যেদা খাতুনে জান্নাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নিজের বাবা জান রহমতে আলামিয়ান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে যখন উপস্থিত হতেন, তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম নিজের আদরের মেয়ে সাইয়্যেদা খাতুনে জান্নাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কে দেখে সসম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং ওনাকে স্বাগতম জানাতেন এবং সাইয়্যেদা খাতুনে জান্নাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার হাতে চুম্বন খেতেন এবং নিজের আসনে বসাতেন. তো সাইয়্যেদা খাতুনে জান্নাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত ভালোবাসেন. প্রক্ষান্তরে সাইয়্যেদা খাতুনে জান্নাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা না নিজের বাবা জান রহমতে আলামিয়ান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এত ভালোবাসতেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওনার বাসায় চলে যেতেন, তখন সাইয়্যেদা খাতুনে জান্নাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা না নিজের বাবা জান কে দেখে তিনিও সসম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন, স্বাগতম জানাতেন, নিজের বাবা জান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে চুম্বন খেতেন এবং নিজের আসনে বসাতেন. এবং এর দ্বারা বোঝা যায় যে একজন পিতা নিজের মেয়েকে কত ভালোবাসতে পারে আর একজন মেয়ে নিজের বাবাকে কত ভালোবাসা উচিত. এবং এই ঘটনা দ্বারা সাইয়্যেদা খাতুনে জান্নাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো মর্যাদা বোঝা যায় যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি দুই জাহানের বাদশাহ, যাকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এত সম্মান এত মর্যাদা দিয়েছেন, তিনি খাতুনে জান্নাতকে দেখে দাঁড়িয়ে যেতেন.
সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ.
এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ ফরমান যে ফাতেমা আমার কলেজার টুকরা, একে যারা কষ্ট দিয়েছে স্বয়ং আমাকে কষ্ট দিয়েছে, একে যারা ভালোবাসে স্বয়ং আমাকে ভালোবাসে. তো প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আজকের এই অনুষ্ঠান দেখুন, এবং সৈয়দা খাতুনে জান্নাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ভালোবাসা অন্তরে গেথেনিন। কেননা রেওয়ায়েতে আসছে মুফতি আহমদ ইয়ারখান নাঈমী রহমতুল্লাহ তাআলা তিনি লিখেছেন যে যারা সৈয়দা খাতুনে জান্নাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এবং ওনার সন্তানাদিকে ভালোবাসবে এদের জন্য জাহান্নাম হারাম রয়েছে।
মদনী ফুল জারি ও সারি রেগে হজরত খাতুন জন্নত রদি আল্লাহ তাআলা আনহা কি মুবারক সিরত কা হামনে বয়ান মজিদ ভি সুননা হ্যায়, ইনকি ইনকে জিন্দেগি গুজারনে কা আন্দাজ, ইসকে মজিদ মদনী ফুল ভি সুননে হ্যায়, লেকিন আবি কুছ আপকি কলস কো ওর আপকি মেসেজ কো সিলসিলে মে শামিল করনা হ্যায়। চলতে হ্যায় আপকে কলস কি তরফ ওর মেসেজ কি তরফ। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
افتخار علی شاہ تاری استاد محمد بلوچستان جعفرآباد سے کر رہا ہوں۔ سر اسلام بھائی ناطخان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا۔
سبحان اللہ کیا بات۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مجھے یہ نعت سنا دیجئے۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔
مرحبا، ماشاءاللہ آپ کو کال کرنا مدینہ مدینہ۔
ماشاءاللہ زہر کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ سلمان بھائی آپ اس سلسلے کو بہت ہی اچھی طریقے سے ہوسٹ کرتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ عزوجل آپ کو سلامت اور با کرامت رکھے۔
آمین آمین۔ آپ کی دعا کے لیے اپریسیشن کے لیے بہت شکریہ۔ اس پر میں تو یہی کہوں گا کہ گل حقیر دیئے، میں تو کچھ بھی نہیں، ساری گل میرے پیر دیئے، امیر سنت کی ذات بابرکات کا فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے اس نظم سے اچھا بنائے۔ مرحبا، جزاک اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں قمر زمان نتاری سینڈ محطوبہ سے بول رہا ہوں، اور میری نلخان اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے وہ کلام بھی سنا دیں، میرا پیر میرا پیر اور لکھ نوجوانوں داڑیاں رکھوائیاں نے۔
ماشاءاللہ۔
میں شوکت اتاری بارہ ملہ کشمیر بخاری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے نئے نئے موضوعات کے ساتھ آج پھر رواں دواں ہیں۔ اللہ عز و جل تمام مدنی چینل کے سلسلوں کو برکت عطا فرمائے۔ میری نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ مجھے ایک کلام سنا دیں۔ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پہ عطا یا رب مصطفیٰ،
پھر گنبد خضرا دکھا یا رب مصطفیٰ۔ امین، ماشاءاللہ۔ مرحبا، آپ کا کال کرنا بارہ مولا سے کشمیر سے، انشاءاللہ کلام شامل کریں گے۔ مرحبا جی۔
میں محمد عبد الباری، مجھے یہ کلام سننا ہے۔
اب تو بس ایک ہی دھن ہو۔
میرا نام غزنفر علی اتاری، تحصیل چھکڑگار سے عرض کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ بہت ہی پیارا ہے، الحمدللہ۔ روزانہ اسے دیکھنے اور سننے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ ایمان کی سلامتی کے لیے دعا سلمان بھائی اور ساتھ بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں سے، اور نعت کی فرمائش۔ کب گناہوں سے کنارہ کروں گا یا رب۔
اللہ اکبر۔ مرحبا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ماشاءاللہ۔
عرش اتاری بات کر رہا ہوں ضلع قصور سے۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔
ٹھیک ہے جی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد عمران اتاری، سگے اتار۔ ماشاء اللہ سلسلہ بڑا ہی پیارا ہے، کھلے آنکھ صلی اللہ، اور آج کا موضوع بھی بڑا ہی پیارا ہے۔ ہمارے سلمان بھائی کے بڑے ہی پیارے پیارے موضوع ہیں، الحمدللہ عزوجل۔ نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام پڑھ دیں۔ لمی جاتی نظیروں کا فی نظر مثلِ تو نشود پہ دا جانا، جگ راج کو تا جزاک اللہ خیرا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. عمران بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے. میسجز ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. کھلے صلی اللہ کہتے کہتے میں حاضر اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ میری مدنی منی 2 سال کی عمر ہے, چل اور بول نہیں سکتی, دعا فرمائے. عبد الرزاق اتاری کشمیر سے ان کا میسج ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدنی منی کو شفا کاملہ, صحت نافعہ عطا فرمائے, مدنی قافلے میں سفر فرمائے, اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے, علم دین سیکھنے کی نیت سے, اور پھر دعا فرمائے انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک کی رحمت سے. کبھی امید ہے اللہ کریم آپ کی مدنی منی کو شفا عطا فرمائے گا. مدنی قافلوں میں سفر کی بڑی بہاریں ہیں, بڑی برکتیں ہیں. جہاں پر علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے, ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے پریشانیاں دور اور بیماریاں کافور ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی مدنی منی کو اللہ کریم عافیت عطا فرمائے. یہ جی میسج ہے, کلام کی ریکویسٹ ہے. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر, مہمان خدا کے آتے ہیں. مشتاق اتاری انکل کی آواز میں یہ کلام سنا دیں. سبھی دعوت اسلامی والوں اور والیوں کو اللہ کریم بے حساب مغفرت عطا فرمائے, آمین. بنت محمد رفیق اتاریہ کا میسج ہے. محمد مدثر میرا نام ہے اور میں تحصیل علی پور سے عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ نہ سنا دیں, یہ کلام سنا دیں. اچھا, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہیں ماں. ٹھیک ہے جی, آپ کا سلسلہ کلی انگ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا ہے, اس کے لگنے کا انتظار رہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے, آمین. چلتے ہیں طیب بھائی کی طرف. جی طیب بھائی, کچھ کلام جو ہے ان کو شامل کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آخری عمر ہے کیا رو نہ کہ دنیا دیکھو, اب تو بس ایک ہی دھن ہے, اب تو بس مجبور ہو گئے ہیں تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں, جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے حضور کے روزے کی دید ہو جائے, قسم خدا کی ہم غریبوں کی عید ہو جائے, اب تو بس گلی کا, ایک بار تو دکھا دو رب مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو اذن حاضری کا کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا
Bye.
کیا اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیارا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیارا پیر میرا
سنت کو سلامت رکھے، ان کی آل کو سلامت رکھے، ان کی اولاد کو سلامت رکھے، ان مبارک ہستیوں کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، ان کے دامن کرم سے وابستہ رہتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ کریم ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ ہے، باطنی بیماریوں کے حوالے سے ہمیں اویئرنیس دی جاتی ہے اس مدنی گلدستے میں، آگے شامل کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے جاری ہے، اور اس کے انتہائی ایک اہم سیگمنٹ باطنی بیماریوں کی معلومات، اس حوالے سے ہم حاضر ہیں. اور آج انشاءاللہ عزوجل ہم جس باطنی بیماری یعنی گناہ کے متعلق سنیں گے وہ ہے طلب شہرت. اس بیماری کے متعلق ہم یہ بھی سنیں گے کہ اس کا ایک عام فہم سا معنی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کیا فرمایا، اور اس حوالے سے ایک انتہائی اہم حکایت بھی سنیں گے، اور آخر میں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، بندے کے اندر یہ مرض، یہ بیماری، یہ گناہ کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کی وجوہات پہ بھی انشاءاللہ عزوجل بات کریں گے. طلب شہرت کا معنی کیا ہے؟ اپنی شہرت کے لیے کوشش کرنا، یعنی ایسے اعمال کرنا کہ جس سے لوگوں میں میں مشہور ہو جاؤں، لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے، لوگ جو ہے وہ مجھے اچھا سمجھنے لگ جائیں، لوگ جو ہے وہ میرے اعمال کی تعریف کریں، یہ طلب شہرت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ عز و جل اسے رسوا کرے گا، جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس بندے کے عیوب لوگوں پر ظاہر کر دے گا. یعنی آج عمل جو ہے وہ اگر شہرت کے لیے کریں گے، اس لیے کریں گے تاکہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، آج تو ہو سکتا ہے واہ واہ ہو جائے لیکن کل قیامت والے دن رسوائی ہوگی. آج ہو سکتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کر دیں اس عمل پہ، لیکن کل قیامت والے دن اس عمل کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں وہاں جب حاضر ہوں گے تو ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال اپنی رضا اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک رفیق جو بہت مجھ سے محبت کرتا تھا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ کئی عرصہ تک میرے پاس نہیں آیا، مجھے نظر نہیں آیا. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر دکھ سکھ میں شریک ہونا، روزانہ ملاقات ہونی، لیکن اچانک سے ایک دم غائب ہو گیا، بہت عرصہ ہوا ملا نہیں. میں اس کے گھر پہ چلا گیا کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو، اس کی تیمارداری وغیرہ جا کے کروں. جب میں اس کے گھر پہ گیا، دروازے پہ دستک دی تو اس کی بیٹی باہر آئی، دوسرے بتایا کہ والد صاحب گھر پہ ہیں. میں اجازت لے کے اندر چلا گیا، دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے صحن کے اندر اور بالکل جو ہے وہ مرض الموت کے اندر ہے، یعنی بہت زیادہ بیمار ہو چکا ہے. میں نے اسے بار بار تلقین کی کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، لیکن اس نے بامشکل آنکھیں کھول کے ایک دو دفعہ مجھے دیکھا لیکن کلمہ نہ پڑھ سکا. پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ میرے بھائی منصور، اس کلمے کے اور میرے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے، یعنی جو مجھے کلمہ پڑھنے نہیں دیتی. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیری عبادتیں، تیرے روزے، تیری وہ سارے اچھے اعمال کہاں گئے؟ تو حسرت سے کہنے لگا کہ میرے بھائی، میرے وہ سارے اعمال اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھے بلکہ اپنی شہرت طلب کرنے کے لیے تھے، لوگوں میں واہ واہ کروانے کے لیے، تاکہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، اس لیے تھے. اب جب میں لوگوں کے درمیان ہوتا تو بڑے اچھے اعمال کرتا، لیکن جب میں تنہائی میں جاتا تو معاذ اللہ برہنہ ہو کے میں شراب پیا کرتا تھا. اب اس نحوست کی وجہ سے آج میرے اور کلمے کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیں کہ لوگوں کے درمیان اعمال کر رہے ہیں ہم، لیکن جب ہم تنہائی میں جاتے ہیں کیا ہماری تنہائی بھی ہماری مجلس کی طرح اچھی ہے؟ یعنی جس طرح ہم لوگوں کے درمیان اچھے اعمال کر رہے ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھی گفتگو ہے، کیا تنہائی کے اندر بھی ایسا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کہیں یہ طلب شہرت تو نہیں؟ کہیں ہمارا یہ نمازیں پڑھنا، یہ روزے رکھنا، یہ اچھے اعمال کرنا، یہ خیراتیں، یہ صدقات صرف اس لیے تو نہیں کہ ہماری واہ واہ ہو جائے؟ اگر ایسا ہے تو فوراً توبہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم ہے، یقیناً بخشنے والا ہے. عام طور پہ یہ اس گناہ کی طرف شیطان ہمیں کیوں لے جاتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر مشہور ہو جاؤں گا تو یوں میری عزت بڑھے گی، نیک نامی بڑھے گی. تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو چھپائیں، چھپا کر نیکیاں کریں. یعنی نفس چاہے گا کہ لوگوں کو پتہ چلے، آپ اور زیادہ چھپائیں. اور دوسرا اس کا علاج ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اخلاص عطا فرمائے، اور شیطان کے اس حربے سے بچنے کی کوشش کریں. تیسرا علاج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی خیر خائی کا جذبہ، کہ یہ ظاہری بات ہے مسلمانوں کے ایک دھوکہ ہے، دے رہے ہیں ہم کہ ان کی نظروں کے سامنے کچھ اور ہے، ہماری تنہائی میں کچھ اور ہے، ان کو کیا دھوکہ دینا، بلکہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اس کے جو ایک آفت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی کا جذبہ جو ہے اسے اپنے دل کے اندر بیدار کریں، انشاءاللہ عزوجل اس گناہ سے نجات ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
سبحان اللہ, اللہ تبارک تعالی ہمارے باطن کو سترا فرمائے. دعوت اسلامی کے بڑے زبردست ہمارے استاد ہیں, میرے استاد ہیں, جامعہ میں پڑھاتے رہے ہیں, مبلی کے دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمد سجاد اتاری المدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. استاد صاحب کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں, میرے استاد بھی ہیں الحمدللہ, ہم نے پڑھا بھی استاد صاحب سے, فقہ بھی پڑھی ہے, دورہ حدیث میں بھی پڑھا ہے, بڑے زبردست جگید استاد ہیں, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. فال ہے حضور, ابھی اس کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نظام الدین اتاری عرض کر رہا ہوں. رضوان بھائی سے ایک چیز کی وضاحت طلب تھی کہ چند لوگ کہا کرتے ہیں, ایک مرتبہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ کام میں مشغول تھے اور سر سے دوپٹہ مبارک ہٹ گیا تھا, لیکن ان کی توجہ نہیں رہی تھی, اس وجہ سے اس دن سورج نہیں طلوع ہوا کہ جب تک پھر سے سر مبارک پر دوپٹہ نہیں اوڑا گیا. کیا یہ روایت صحیح ہے؟
جی
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح کی روایات جو ہے وہ کافی مشہور ہیں, مختلف شخصیات کے بارے میں, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب تک اذان جو ہے وہ سحر نہ دی تو فجر نہیں ہوئی, اسی طرح کی یہ بھی.
ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کیلا نہیں کھا
آپ نے, تو ان روایات کی کوئی اصل نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
ان روایات کی کوئی اصل نہیں ہے.
جو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نا, ایک تو یہ بڑا غالباً محرم میں اور شاید ربیع الاول میں بھی ہوتا ہو, یہ ان کے حوالے سے نا کہانیاں بھی بڑی مشہور ہیں, اور پھر باقاعدہ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں گھر پہ پڑھتی بھی ہیں, اور دس بیویوں کی کہانیاں, لکڑہارے کی کہانی, اور فلانے کی کہانی, فلانے کہانی, اور سورہ یاسین پڑھو, قرآن پڑھو, کوئی تلاوت کرو جس کا کوئی فائدہ بھی ہو. پھر ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ بھی اسی طرح کی کوئی کہانی بنایا ہوا ہو, ہو سکتا ہے. اور یہ وہ مخصوص جو ہے نا, یہ وہ جمع ہوتی ہیں عورتیں, وہ جمع ہو کے پڑھتی ہیں, پھر اس کے اندر جو شیرنی تقسیم ہونی ہے اسے جو ہے نا وہاں سے باہر نہیں لے کے جانا, اس مخصوص ایریے میں اسے کسی مرد نے نہیں کھانا ہے. مجھے ابھی بچپن میں یاد ہے کہ وہ کسی جگہ وہ آئے نا کسی بچی کے پاس نکال بننا, تو وہ بھائی آپ نے نہیں کھانی, بھائی میرا کیا قصور ہے یار, میں نے نہیں کھانی. تو پتہ چلا کہ وہ گھر میں کہانیاں پڑھائی گئی ہیں. تو یہ جیسے ابھی حکایت بیان ہوئی, یہ اسی طرح کے اور بہت سارے بے سروپا جن کا کوئی جو ہے نا وہ اتا پتہ نہیں ہوتا, اس طرح کے واقعات جو ہے نا وہ مشہور بھی ہوتے ہیں, اور اس پہ جو ہے نا وہ باقاعدہ پتہ نہیں کیا سوچ کر جو ہے نا وہ اپنے گھروں میں پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو بالکل 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 جو ہے نا اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. جو علماء اہل سنت کی مسترد کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے فقط اسی کو پڑھا جائے, اور اسی طرح جو گھروں میں جو یہ پڑھاتے ہیں اس کے بجائے یہ سورہ یاسین کا جیسے میں نے عرض کیا اس طرح کا پڑھائیں تو کوئی فائدہ بھی ہو جائے.
ٹھیک ہے جی استاد صاحب, اس پہ ایک مدنی پھول عطا فرمائے, رہنمائی فرمائے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس طرح کہانیوں کے حوالے سے لوگ منت مانتے ہیں وہ منت بھی پوری ہو جاتی ہے, وہ کام ہو جائے تو ہم یہ کریں گے وہ کام بھی ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ اگر یہ ایسی فضول چیز ہے تو پھر ہمارا کام کیوں ہو گیا؟
کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, جو کچھ یعنی کہ بندے کے مقدر میں ہے, قسمت میں ہے, جو لکھ دیا گیا ہے وہی ہونا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
اب اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ یہ بولے کہ میں شفا یاب ہو جاؤں تو میں یہ کام کروں گا, وہ کام ایسا ہے کہ جو شرن جائز ہی نہیں ہے. اب دو کام ہونے ہیں, یا تو اس نے شفا یاب ہونا ہے یا اس مرض سے جو ہے وہ چلے جانا ہے. اب اگر شفا یاب ہو گیا اور اس کے اوپر اس نے منت ایسے کام کی بانی ہوئی ہے کہ جس کا کرنا ہی جائز نہیں ہے, تو اب یہ شفا یابی اس ناجائز کام کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی دیگر جو ہے وہ چیزوں کی پرستش کرتے ہیں,
معبود آنے باطلہ جیسے
ہوتے ہیں, ان کو اپنا معبود مانتے ہیں, حالانکہ معبود حقیقی تو رب کائنات ہی ہے. تو اب وہ بھی اپنے معبودوں, باطل معبودوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں, اور وہ بھی دلیل یہی پیش کرتے ہیں کہ بھی ہمارا کام ہو جاتا ہے. تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے, اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا بھی چاہیے, اور یہ عقیدہ ہے کہ سب جو کام ہوتے ہیں جو فاعل حقیقی ہے وہ رب کائنات کی ذات ہے, اور وہ اگر چاہے تو سب کام ہو جائے, وہ اگر نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو, صحت بیماری اور ہمارے کاموں کا بننا بگڑنا یہ سب اسی کی طرف سے ہے. تو اب اگر فرض کیا کہ کسی نے کوئی غلط منت ہی مانی, اپنے باطل معبود کے سامنے جھکا اور اس کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا رہا, پھر اس کا وہ کام ہو گیا, تو یہ تھوڑی کہیں گے کہ وہ باطل معبود کے سامنے جھکا ہے تو اس نے کر دیا ہے. تو اس کا یہ جھکنا بھی غلط, اس کو معبود ماننا بھی غلط, اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی وجہ سے یہ بھی غلط. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ شیطان ذہنوں کے اندر ڈال دیتا ہے کہ دیکھیں آپ نے وہ کام کیا تھا تو آپ کا یہ کام ہو گیا. آپ اسی چیز کو دیکھ لیں کہ بہت ساری چیزیں ہمارے اپنے معاشرے میں ایسی رائج ہیں کہ جو واضح طور پر غلط ہیں لیکن وہ کی جاتی ہیں ٹوٹکے کے طور پر. جیسے جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو بھی اس کا خون جو ہے وہ صدقہ جب کرتے ہیں تو اس کا خون دروازے کے اوپر لگا دو, حالانکہ خون نجس ہے ناپاک ہے. اب اس نجس اور ناپاک چیز کو جو ہے وہ پاک چیز کو اس سے ملوث کر دینا, اس کو بھی ناپاک کر دینا, یہ عقل کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے. تو یہ یوں کہیں گے کہ گویا کہ شیطان بعض لوگوں کی عقل کے اوپر جو ہے وہ پٹی باندھ دیتا ہے یا ان کو الٹی پٹی پڑھا دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ کام ہوا, حالانکہ وہ کام ہی غلط تھا, سراسر وہ غلط تھا, وہ ناجائز تھا, اس کا کرنا ہی جائز نہیں تھا. تو شیطان ان کے دلوں میں ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ دیکھیں آپ نے یہ کام کیا تو اس وجہ سے آپ کا یہ کام ہو گیا. در حقیقت ان کا اپنے رب کریم کے اوپر اعتقاد کمزور ہے, ان کو اسلامی عقائد اور اسلامی معلومات ہی نہیں ہیں کہ ہمارا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے, ہمیں اس یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے, اسلامی تعلیمات کیا ہیں. تو یہ سب اسلامی تعلیمات سے ناواقفی کی بنا پر ہوتا ہے اور عقیدہ کمزور ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو توکل ہے, جو اعتماد ہے, اس میں یہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے. اور بعض لوگ دیکھا دیکھی میں بھی کرتے ہیں کہ اس کا ہوا تھا تو یوں ہو گیا تھا, اس کا ہوا تھا تو یوں ہو گیا تھا. تو ان تمام جو ناجائز چیزیں ہیں, غلط چیزیں ہیں, برے رسم و رواج ہیں, ان سے بچنا بچانا, ایک دوسرے کو سمجھانا ہمیں بہت ضروری ہے.
ٹھیک ہے,
کہ ہم جو بھی ایسی چیز دیکھیں تو ان کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ یہ چیز اسلامی عقائد و نظریات کے اعتبار سے بھی بری ہے, اور بعض صورتوں میں تو یہ کفر بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے آپ کا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے.
اللہ محفوظ فرمائے. حضرت فاطمہ الزہرا جی,
ایک واقعہ ہے وہ کہ کسی جگہ پہ جو ہے نا دریا کے کنارے دو آدمی مچھلیاں پکڑ رہے تھے, تو اس میں ایک نے جو ہے نا وہ بسم اللہ کہہ کے جال پھینکا نا, تو اس کے جال میں کچھ بھی نہیں آیا بلکہ ایک مچھلی آئی اور وہ بھی تڑپ کے جو ہے نا دوبارہ پانی میں گر گئی. اور دوسرے نے جو ہے وہ اپنے باطل معبود کا نام لے کر جو ہے وہ جال ڈالا تو اس میں مچھلی سے بھر گیا. تو اس پر یہ بتایا گیا کہ یہ جو کافر تھا نا, جو باطل معبود کا نام لے کر اس نے جال پھینکا تھا, تو اس کی کوئی ایک بھلائی ایسی تھی جو دنیا میں رہ گئی تھی, اور اس بھلائی کے اجر کے طور پر اس کو یہ مل گیا. اب آخرت میں جا کر اس کے لیے آگ ہی آگ, جہنم ہی جہنم ہے, عذاب ہی عذاب ہے. اور جو نیک آدمی ہے اس پر جو یہ آزمائش آئی, اس کی وجہ سے یہ کفارہ سیئات ہے, اس کے گناہوں کی بخشش اس کی وجہ سے ہو گئی. تب یہ جب دنیا سے جائے گا تو بالکل پاک باس ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. تو یہ جو ہے وہ جیسے یہ ناجائز منتیں ہیں, ایک کام نے ویسے ہی ہونا ہی تھا, اس پہ اس نے جو ہے نا وہ منت کا جو ہے نا وہ کر دیا کہ جو ہے نا یہ کام ہو گیا تو میں جو ہے نا اس طرح وہ دروازے پہ خون لگایا تاکہ میرے گھر کا یوں ہو جائے. وہ واقعی ہو گیا, ویسے ہی ہونا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ گناہ کے اندر کوئی جو ہے نا وہ برکت تھوڑی رکھی گئی, برکت تو نیکیوں کے اندر رکھی گئی ہے.
ٹھیک ہے, یہاں استاد صاحب ایک سوال ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جھنگ سے بات کر رہا ہوں اور آپ میسج کر رہے ہیں, یہ بھی اس پر بھی توجہ ہو جائے ماشاء اللہ, آپ کو سلامت رکھے. بہرحال جی سوال ہے جی, جناب مجھے 22 رجب کے کونڈے اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ یہ جائز ہیں کہ نہیں, برائے مہربانی اسی سلسلے میں رہنمائی فرما دیں
بہت کنفیوژن ہے. شکریہ, یہ مہربانی اسی سلسلے میں فرما دیں اور رہنمائی فرما دیں, بہت کنفیوژن ہے. شکریہ.
کونڈے یہ اصال ثواب ہیں,
ٹھیک ہے,
یعنی یہ جو نیاز پکائی جاتی ہے یہ اصال ثواب ہے. اصال ثواب یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کی جاتی ہے, اور آپ اس میں چاہیں تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, بلکہ تمام مسلمان جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں موجود ہیں, تا قیامت آئیں گے, اپنے مرحومین کے اصال ثواب سب کے لیے اس میں اصال ثواب کر سکتے ہیں. تو یہ جو 22 رجب کی یہ جو نیاز ہوتی ہے جن کو کونڈے کہا جاتا ہے, یہ نیاز تو جائز ہے کہ یہ در حقیقت اصال ثواب کے لیے, اور اصال ثواب جو ہے وہ قرآن و احادیث سے ثابت ہے. اصال ثواب کرنا اور مردوں کو اس کا ثواب پہنچنا, اور احادیث پاک میں بھی یہ بات ثابت ہے اور قرآن پاک سے بھی یہ بات ثابت ہے. تو اب یہ کہ اب یہ جو اصال ثواب کیا جاتا ہے یہ 22 رجب کو ہی کرنا ضروری ہے, یا کوئی سا بھی ہم اصال ثواب کسی موقع پر کرتے ہیں تو اسی دن کرنا ہی ضروری ہے؟ تو یہ اسی دن کرنا ضروری نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
یعنی یہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے, اور اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے, تو ان کے عرس کے موقع کے اوپر جو ہے وہ خاص نیاز کا اصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو اب اگر کوئی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کے لیے کرے, یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کرے, یا جمیع مومنات مومنین کے اصال ثواب کے لیے کرے, تو یہ اصال ثواب کے لیے یہ کام کرنا جائز ہے. لیکن جو 22 رجب کا دن ہے جس میں یہ نیاز کی جاتی ہے, تو اس اصال ثواب میں لوگوں نے بہت ساری چیزیں ایسی جو ہے وہ ملا دی ہیں, یا ایسے تصورات اس کے اندر شامل کر دیے ہیں کہ ان تصورات کی جو ہے وہ اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
بلکہ ان کے اوپر اعتقاد کرنا یا ان کو ضروری سمجھنا یہ اسلام کے بنیادی عقائد کے بھی خلاف ہو جاتا ہے. جیسے یہی جو نیاز ہے, اب اس میں ایک کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ نے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے کرنی ہے اور کھلا کر فارغ کر دینا ہے, اور اگر سورج طلوع ہو گیا تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا.
اب کیا کریں,
حالانکہ اصال ثواب کے لیے ایسا نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
سورج طلوع ہو جائے یا سورج نہ بھی نکلا ہو, یا دن میں کریں, دوپہر میں کریں, شام میں کریں, تو بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ اندھیرے اندھیرے میں کرنا ہے. تو گاؤں دیہاتوں میں یہی ہوتا ہے, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یاد ہے مجھے کہ 10-10 20-20 50-50 100-100 بچوں کی ٹولیاں فجر کی اذان سے پہلے بچے اٹھتے, شاپر لیتے, اور پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہر سال جو ہے یہ نیاز کون کرتا ہے, تو اب ادھر سے لی تو اب وہ اس گھر چلو, وہ فلاں کے گھر میں یہ ہو رہی ہوگی, اچھا وہ اس کے گھر چلو, اب اس میں بھی پھر یہ ہوتی تھی کہ اس گھر میں ابھی آپ گئے ہیں تو نیاز تیار ہے, سب کچھ تیار ہے, ابھی جی بیویوں کی کہانی پڑی جا رہی ہے, ابھی تھوڑا انتظار کریں. تو اب بچوں کو کہاں انتظار, بچے یہ کہتے تھے کہ یہاں بیٹھیں گے تو اگلے گھر والے فارغ ہو جائیں گے, تو بچے یہ بولتے تھے کہ پہلے وہاں سے لے کر آ جائے جب تک جو ہے یہ کہانی. اب کہانی انہوں نے کئی دفعہ سنی ہوئی ہوتی ہے, سال میں ایک دفعہ تو سنتے ہی تھے, تو ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ ابھی شروع ہو رہی ہے, درمیان میں ہے یا اختتام میں ہے, تو پھر وہ مشورہ ہوتا تھا کہ بھائی ابھی یہاں سے کہانی ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی فلاں گھر سے لے کر آ جائیں, جب تک یہاں کہانی ختم ہوگی پھر یہاں سے لیں گے. تو اب وہ اسی طرح کی جو ہے وہ من گھڑت کہانیاں اس میں پڑھی جاتی تھی, جس میں نہ دین کی بھلائی تھی نہ دنیاوی کوئی فائدہ تھا, اور من گھڑت قصے تھے. تو اب وہ یہاں سے اٹھے وہاں چلے گئے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی کسی نے پچھلے سال نیاز کی اور اس سال نہیں کی ہے, تو اب وہ اس کے گھر کے دروازے کے اوپر بچوں کا اجتہام دروازہ کھٹکا رہے ہیں. اب اندازہ کریں کہ فجر کے جو ہے وہ نماز سے بھی پہلے کا وقت, کبھی اذانیں بھی نہیں ہوئی, صبح سویرے دیہاتوں میں جس کے گھر کے اوپر تھاپ پڑ رہی ہوگی تو وہ بےچارا اٹھ کر جاتا کہ بھائی آج ہم نے اس سال ہم نے نہیں کی ہے. تو اب یہ کس لیے صبح سویرے ہو رہا ہے؟ یہ لوگوں کا ایک تصور تھا, ایک کنسپٹ تھا کہ بھئی اس کو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے کرنا,
صحیح.
اچھا دوسرا اس میں یہ کہ کہانیاں پڑھنی ہیں, تیسرا اس میں یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ گھر میں بٹھا کر کھلانا ہے,
گھر سے باہر نہیں,
گھر سے باہر نہیں لے کر جانا. اچھا اب جب گھر میں بٹھا کر کھلانا ہے تو اب بچے کہتے تھے کہ اگر ہم اس گھر میں بیٹھ کر کھائیں گے تو پھر وہ دو چار گھر تو ہمارے اور چھوٹ جائیں گے, وہاں سے ختم ہو جائے گا.
بچوں نے بھی اپنے کانسیپٹ بنائے ہوئے تھے.
اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بھائی ان کا حلوہ لذیذ ہوتا ہے, ان کا پراٹھا اچھا ہوتا ہے, ان کی پوری اچھی ہوتی ہے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں بیٹھیں گے اتنی دیر جب تک کھائیں گے تو وہاں والا حلوہ اور وہاں والی لذیذ پوری وہ تو چلی جائے گی. تو اس طور پر پھر وہاں جاتے ہوئے کتراتے تھے. اور بعض یہ ہوتا تھا کہ آدھی روٹی میں وہ حلوہ ڈال کر دے دیا اور انہوں نے شاپر بھرا اور پھر چل سو چل. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں, اور یعنی کہ ایک اصال ثواب کے کام کو ان طرح کی چیزوں کے ساتھ مقید کر دینا اور ان کو لازمی اور ضروری سمجھنا اور ان چیزوں کے ہونے کو اس کی قبولیت کی وجہ سمجھنا اور انہی چیزوں کے اوپر اس کی قبولیت کو موقوف کرنا, یہ وہ تصورات ہیں جو اسلامی تصورات کے بالکل متصادم ہیں. یعنی کوئی بھی ایسا اصال ثواب نہیں ہے کہ جس کو چھپا کر کھلایا جائے, ڈھک کر کھلایا جائے, بٹھا کر کھلایا جائے. ہاں یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ کسی کو کھلانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اہتمام سے, اس اہتمام سے کہ بچے یہاں بیٹھ کر کھائیں اور دعا دیں, اس طور پر تو کیا جا سکتا ہے کہ اچھے طریقے سے کھا لیں, ضائع نہ کریں. لیکن یہ سمجھنا کہ باہر لے کر جا ہی نہیں سکتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. اسی طرح بچیاں کھائیں, بچے نہ کھائیں, بڑے کھائیں, بوڑھے نہ کھائیں, یہ اس طرح کی تخصیصات, یہ تخصیصات شریعت کے اصولوں کے بالکل خلاف ہیں.
سبحان اللہ. جی ہمارے یہاں دیکھلام جو جکن کنڈا کرانا ہے تو کھاستا بنانا ہے, وہ کھاستر بھیترے یعنی کنڈے کے لیے جو بنایا جاتا ہے اس کے اندر جو نا چاندی کا ایک رنگ ڈال دیا جاتا ہے, اور وہ جب کھانے بیٹھتے جس کے پلیٹ میں یہ جاتا ہے کھاستا, وہ جب توڑا اور وہ رنگ نکلا, چاندی کا رنگ نکلا, تو اب یہ آئندہ سال اپنے گھر میں کروائے گا. تو یہ اس طرح کرنا یہ کیسا, اور اس طرح یوں بنانے کا ترکیب ہے. اور ان کے اندر ایک ہوتا کہ اگر نہ کراؤں تو پھر کوئی نقصان ہو جائے گا, تو چاہے اپنے گھر میں کرائیں گے یا کسی کے یہاں جو ہے نا وہ اپنا روپیہ ملا دیں.
اب اگر کوئی دیکھیں اصال ثواب کر رہا ہے, اصال ثواب میں وہ بہترین سے بہترین چیز پکاتا ہے اور پکا کر صدقہ کرتا ہے, یہ کھانے کا صدقہ ہو گیا. اسی طرح وہ کھانے کے صدقے کے ساتھ ساتھ کوئی مالی صدقہ بھی کرتا ہے, یعنی چاندی صدقہ کر دیتا ہے, سونا صدقہ کر دیتا ہے, فقراء کو دے دیتا ہے, تو یہ بھی اصال ثواب ہے. یعنی یہاں تک تو درست ہے کہ وہ اگر رنگ اس لیے ڈال رہا ہے کہ جس کے پاس چلا جائے وہ اس کو لے لے اور جو ہے وہ اس کا ثواب مجھے مل جائے, کسی مستحق کو مل جائے اور وہ اس کو لے لے اور کسی مسلمان کے کام آ جائے, اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ بھی میں گویا کہ مال صدقہ کر رہا ہوں, اس طور پر تو یہ ثواب ہی کا کام ہے, اصال ثواب ہے. لیکن جو اس رنگ کے پیچھے کہانی ہے کہ بھائی جس کے پاس جائے گا تو وہ پھر اس کے اوپر کرنا ضروری ہو جائے گا, پھر اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کو نقصان ہو جائے گا, یہ شرعاً جو ہے وہ ساری من گھڑت باتیں ہیں. اور اس کا اعتقاد رکھنا کہ اگر میں نے یہ اصال ثواب نہ کیا یا یہ نیاز نہیں کی تو مجھے کوئی نقصان پہنچے گا, تو ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نفع نقصان دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. نفع نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا, چاہے کسی کی ساری دنیا مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے, لیکن رب کریم اگر نقصان اس کو نہیں پہنچانا چاہتا تو پھر کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اگر ساری دنیا مل کر کسی کو نفع دینا چاہے لیکن رب کریم کی طرف سے اس کے لیے نفع نہیں ہے تو ساری دنیا میں مل کر اس کو نفع نہیں دے سکتی ہے. تو مسلمان کو تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. اس نیاز میں جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ کسی نیک کام میں, کسی جائز کام میں اگر کوئی غلط چیز شامل ہو جاتی ہے تو اس غلط چیز کو ختم کیا جائے گا. اب یہ بھی نہیں کہا جائے گا, یعنی کہ بعض لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس میں یوں ہوتا ہے, اس میں یوں ہوتا ہے, تو لہٰذا یہ ناجائز ہے. تو جو چیز اس میں ناجائز ہے اس ناجائز کو ختم کیا جائے گا, نہ یہ کہ جو جائز چیز ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے. جیسا کہ ایک عام مثال دی جاتی ہے کہ بھئی اگر آپ کے جسم کے اوپر زخم ہے تو اس زخم کا علاج کرو, نہ یہ کہ اس جسم کے اس حصے کو کاٹ کر پھینک دو.
ناک پر مکھی بیٹھ کے تو مکھی اڑاؤ, نہ کہ ناک کاٹ دو, ناک ہی کاٹ دو مکھی بیٹھ کے,
یہ نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے جی, بڑی پیاری رہنمائی فرمائی استاد صاحب نے. نیاز کریں بالکل اور ضرور کریں, اچھی بات ہے, اس سے اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ. دیگر بھی اس میں احسان بھی ہے, کھانا کھلانا بھی ہے, اطعام مساکین بھی ہے, بڑی برکت والی بات ہے. لیکن جو اس میں رانگ چیزیں جہاں وہ شامل ہو چکی ہیں, غلط چیزیں شامل ہو چکی ہیں, ان کو اس سے پیوریفائی کریں گے انشاءاللہ, اس کی کما حق ہو, برکتیں نصیب ہوں گی. حضور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے آج جیسے ہمارا موضوع ہے, کچھ مدنی پھول ان کی سیرت کے حوالے سے بھی فرمائیں, عطا فرمائیں, پھر میں مزید سوالات بھی لیتا ہوں.
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا اہم ترین پہلو جو آپ کی آخری عمر سے متعلق ہے, کہ روایتوں میں موجود ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو اس کے بعد آپ کبھی بھی مسکرائے نہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے 6 ماہ کے بعد 3 رمضان مبارک کو آپ کا وصال ہوا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات کا غم تھا وہ اس طرح روایتوں میں موجود ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نڈھال سے نڈھال ہوتی رہی, یہاں تک کہ 3 رمضان مبارک کو آپ کا وصال ہو گیا. البتہ ایک موقع پر جو ہے وہ آپ مسکرائی تھیں, اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کی فکر تھی کہ میرے انتقال کے بعد جو میری لاش ہے, جو میرا جنازہ ہے, اسے کوئی بھی نہ دیکھے. تو اس فکر میں ایک دفعہ آپ کی ایک لونڈی نے کہا کہ حبشہ کے اندر ایک اس طرح کا وہ بناتے ہیں کہ اگر اس پر جو ہے وہ لاش کو رکھا جائے اس کے اندر, تو پھر جو ہے وہ میت جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آئے گی, پردہ رہے گا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے وہ دکھاؤ. چنانچہ وہ درختوں کی شاخوں سے بنا کر جب آپ کو دکھائی گئی تو اس پر آپ مسکرا پڑی. یعنی یہ ایک موقع تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائیں. آپ نے جس ایک وہ تھا کہ میری میت کو بھی میرے انتقال کے بعد جو ہے وہ کوئی نہ دیکھے, اور رات کو انتقال ہوا تو رات کو ہی تدفین ہو گئی تھی. تو اس میں جو ہماری اسلامی بہنیں بالخصوص, اسی طرح ہمارے جو مدنی سنگ کے ناظرین اسلامی بھائی سن رہے ہیں, یہ غور کریں کہ اسلام میں پردے کی اہمیت کتنی ہے. شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انتقال کے بعد اپنی لاش بھی چاہ رہی ہیں کہ کسی غیر محرم پر اس کی نظر نہ پڑے. تو آج کی جو ان کی چاہنے والیاں ہیں, ان سے محبت کرنے والی ہیں, یہ جو 10 بیویوں کی کہانیاں یا جناب سیدہ کی کہانی یا لکڑ ہاری کی کہانی, جو اس طرح کی کہانیاں کرتی ہیں, آپ سے محبت کرنے والی ہیں, یہ سوچیں کہ ان کے لیے اس واقعے کے اندر پردے کا کتنا سبق ہے, ان کو کتنا پردہ کرنا چاہیے. جب ایک میت جب انتقال ہو جاتا ہے نا, جب عورت کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی طرف دیکھنے میں وہ خطرات نہیں رہتے جو زندہ عورت کو دیکھنے میں ہوتے, لیکن اسلام نے اس عورت کے پردے کا اتنا اہتمام کیا کہ مرنے کے بعد جو ہے جب اس کی لاش قبر کے اندر رکھی جائے تو اوپر ایک چادر تان کے رکھی جاتی ہے. اس کا ہے کتابوں کے اندر تذکرہ کہ اس کے بعد اس کی میت پر بھی جو ہے وہ کسی کی نظر نہ پڑے. جب مرنے کے بعد اتنا اہتمام ہے تو زندگی کے اندر جو ہے وہ اہتمام کی کتنی حاجت ہے.
میت سے کسی کو یہ اشکال نہ جائے کہ بھئی اس جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ چہرے کو دیکھنا یا جسم کو دیکھنا. مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ان کے کفن کے اوپر, چونکہ عورت کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے, تو ان کے کفن کے اوپر بھی کسی کی نظر نہ پڑے. یعنی یہ نہ پتا چلے کہ اندر کیا ہے, مرد کی جو ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. ویسے تو کفن میں لپٹا ہوتا ہے, تو آپ یہ بھی پسند نہیں کرتی تھی کہ آپ کے کفن کے اوپر کسی کی نظر پڑے. تو اس میں آپ متفکر تھیں کہ وہ تو آپ کو معلوم تھا کہ جو ہے وہ کفن میں جو ہے وہ جسم مبارک ہوگا, لیکن یہ فکر تھی کہ کفن کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے.
یہ میسج ہے جی سلمان بھائی, ہمارا میسج پڑھ لیا کریں, کوئی کلام سنائیں ایسا کہ دل بھی مدینہ مدینہ ہو جائے اور سینہ بھی مدینہ مدینہ ہو جائے. فرقان بھائی ہیں علی پور سے, میسج پڑھ لیا جی آپ کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. سر سب میسج ہے یہاں پر, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی حشر میں آمد جو ہے وہ کیسی ہوگی.
حضرت مفتی امجاد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرات شرح مشقات میرات المناجی میں ایک حدیث پاک کی شرح کے تحت لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حشر میں آمد ہوگی تو اس وقت تمام لوگ اپنی نظریں جھکا لیں گے اور آپ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں وہاں سے تشریف لے جائیں گے. تو اس طرح آپ کی جو ہے وہ حشر میں آمد ہوگی.
سبحان اللہ. اسی طرح کی بات حضور شرف السادات میں لامہ نبھانی نے بھی نقل کی جیسے آپ نے سنائی ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں عثمان گجرانوالہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نعت سنا دیں. ٹھیک ہے جی, نعت سنا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. ہند کے یو پی سے, اتر پردیش سے یہ میسج کر رہے ہیں فیضان اتاری. آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے, اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت آپ کو اور تمام اسلامی بھائیوں کو ترقی عطا فرمائے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کی میسیجز کے لیے, آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. مزمل حسین اتاری آسٹریا سے, مجھے یہ سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے, کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے پلیز میرے لیے دعا کریں, کوئی روزگار کا سامان ہو جائے. ٹھیک ہے جی, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عافیت سے روزگار حلال عطا فرمائے. یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایک عورت اپنے والدین کی قبر پر جا سکتی ہے, اس بارے میں رہنمائی فرمائے.
عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے. عورت جو ہے وہ اپنے والدین کی قبر پر اس لیے جائے گی کہ وہ اپنے والدین کو اصال ثواب کرے. تو اصال ثواب کے لیے قبر پر جانا ضروری نہیں ہے, اصال ثواب جو ہے وہ آپ کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں. اور عورتوں کے لیے مناسب یہی ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے رہتے ہوئے جو بھی نیک کام کریں, یعنی کہ صدقہ دیں, خیرات دیں, نماز ادا کریں, روزہ رکھیں, تو اپنے ان نیک اعمال کا ثواب اپنے والدین کو پہنچاتی رہیں. اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سارے لوگوں کو قبر پر جانے کا تو شوق ہوتا ہے کہ وہ قبر پر جائیں, لیکن ان کے قبر پر جانا اگر میت کے لیے فائدہ مند ہو اس اعتبار سے کہ میت کی قبر سے عذاب ختم ہو جائے, اگر یہ اتنی مطلب جانے والا فضیلت رکھتا ہے تو پھر اس کو جانا چاہیے, لیکن بشرط یہ کہ وہ مرد ہو, عورت کو نہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شوق ہوتا ہے کہ قبر پر جائے, عورتوں کو بھی شوق ہوتا ہے قبر پر جائے, لیکن اگر ان کو یہ کہا جائے نا کہ آپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا صدقہ اور خیرات کر کے یا آپ کچھ نوافل پڑھ کے یہاں سے بیٹھ کر اصال ثواب کر دیں, تو وہ ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ بس میں وہاں پہ جاؤں لیکن میں نے دو نفل نہیں پڑھنے. یعنی آپ والدین کو اگر اپنی قبر میں راحت پہنچانا چاہتے ہیں تو نیک اولاد جو ہوتی ہے یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں, اب اعمال کا سلسلہ نہیں ہے سوائے کچھ چیزوں کے, کہ جس کا ثواب اس کو قبر میں بھی ملتا رہتا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے, اور اس صدقہ جاریہ میں سے ایک نیک اولاد. تو اب اولاد کو چاہیے اور خصوصاً اسلامی بہنوں کو چاہیے, ویسے تو جو فرائض ہیں ہر مسلمان کے اوپر فرض ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ فرائض کے اوپر پابندی اور استقامت حاصل کریں. اور جو وہ فرائض کے اوپر پابندی اور استقامت حاصل کریں, ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے مصلی پر بیٹھ کر تسبیحات پڑھ کر درود پاک پڑھ کر اپنے والدین کے لیے استغفار کریں, اپنے والدین کو اصال ثواب کریں, تو یہ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی یہ والدین کے لیے نفع کا سبب ہے. اور اگر آپ فرائض پر استقامت نہیں ہے, کوئی نیکی کا کام کرنا نہیں ہے اور صرف خواہش یہ ہے کہ قبر پر جانا ہے
عید والے دن چلے
جو ہے وہ, تو پھر اس صورت میں, اور وہ بھی خصوصاً عورتوں کو جن کو جانے کی ممانعت ہے, تو اس پھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ویسے تو بعض مواقع پر مردوں کے لیے جانا سنت ہے,
ٹھیک ہے,
کہ اگر وہ وہاں پہ جا کر جو ہے وہ اصال ثواب کریں یا اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جانا, یہ بھی روایت سے ثابت ہے, یعنی جانا چاہیے, لیکن خصوصی طور پر وہ افراد کہ جو فرائض کو پورا نہیں کرتے ہیں اور ان کو شوق ہوتا بس قبر سے ہو کر آنا ہے, تو ان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ وہ اگر اپنے والدین کی قبر کی راحت کا سامان کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ نیک اعمال کر کے والدین کو اصال ثواب کرتے رہیں. آپ قبر پر نہ بھی جائیں تو آپ کے والدین کو قبر کے اندر راحت ہوگی.
سبحان اللہ. کچھ کال بھی ہیں سب شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
حضور میں محمد سعید احمد سعیدی خانپور ضلع رحیمیار خان سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ کلے آلہ کہتے کہتے مرحبا خوش آمدید بہت پیارا ہے. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے, کیا یہ بات حضور سچ ہے کہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت امام حسنین کریمین بیمار ہوئے تو انہوں نے روزے کی منت مانگی کہ میں روزے رکھوں گی اللہ تعالی انہیں صحت یاب کر دے, تو آپ صحت یاب ہو گئے اور آپ نے روزے رکھے, کہ یہ بات صحیح ہے حضور؟
جی مزید کال.
جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک ارباب اختیار اگر کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہو اور میں پاس کھڑا ہو کر دیکھتا رہوں تو اس کے لیے شریعت میں کیا احکامات ہیں میرے لیے, ذرا بتا دینا پلیز. تھینک یو.
یہ سوال تھا جی, منت مانی ہے انہوں نے روزے رکھنے کی.
جی آپ نے جو اپنے پروگرام کی ابتدا میں جو تلاوت کلام پاک کی گئی اور آیات پڑھی گئی ہیں تو اس میں یہی تھا کہ جو یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اور اس میں جو آپ نے شان نزول اس کا اس آیت کا بیان کیا تو اس کا شان نزول یہی تھا کہ جو ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی تھی, اور پھر جب صحت یاب ہو گئے تو جو ہے وہ اس منت کو پورا کرنے کے لیے روزے رکھے, اور پھر آگے وہ پوری تفصیل ہے کہ وہ پہلے دن جو ہے وہ ایک حاجت مند آ گیا تو وہ جو کھانا تھا اس کو دے دیا, پھر دوسرے دن دوسرا حاجت مند آ گیا پھر وہ کھانا اس کو دے دیا, تیسرے دن تیسرا آ گیا تو وہ سارا کھانا جو ہے وہ ان کو دے دیا. تو ان کے اس عمل پر جو ہے وہ رب کائنات نے ان آیات کا نزول فرمایا اور ان کے اس فعل کی تحسین کی گئی.
سبحان اللہ
کہ یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نیکیاں کرنے والے ہیں کہ جو اپنا کھانا یتیموں کو مسکینوں کو قیدیوں کو صدقہ کر دیتے ہیں.
یہ یہاں سوال ہے سب حضروں اٹک سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بعد مصافحہ کرنا اور ہاتھ ملانا یہ درست عمل ہے؟
جی نماز کے بعد مصافحہ کرنا یہ درست عمل ہے
جی,
اور شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ناجائز یا گناہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے سبحان اللہ. مزید میسجز بھی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہ سنا دیں خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ٹھیک ہے جی. سلمان بھائی آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. نارتھ خان سیمبے سے عرض ہے, میرے مرشد ہیں اتار یہ کلام سنا رہے ہیں, زہیب احمد بھائی ہیں گجراںوالہ سے. ٹھیک ہے جی. اور میسج ہے, یا مصطفیٰ خیر الورا یہ والا کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی, مجھے نہ سنا دیں یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. ٹھیک ہے جی. مزید کالز بھی اگر ہیں تو ان کو شامل کرتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میں سعودی عرب سے راشد بول رہا ہوں جی, کہ شریعت کے بارے میں مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا کہ شریعت کیا ہے اور کب سے یہ شروع ہے, شریعت ہے کیا؟ اور دوسرا, ہم حج پہ جاتے ہیں عمرے کے لیے ادھر سے جدہ, ہم سعودیہ میں رہائش ہیں, اور جب مکہ جاتے ہیں تو کبھی اطواف کا سنا تھا کہ بہت اجر و ثواب ہے, تو ہم طواف خالی کر سکتے ہیں یا میقات سے گزرتے ہوئے ضرور احرام باندھ کے ہر بار جانا پڑے گا؟
جی سر, سر
پہلے ایک سوال رہ گیا تھا کہ ارباب اقتدار میں سے اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے
جی
اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو کیا کروں, تو اس میں یہ ہے کہ ہر شخص کے اوپر اپنی استطاعت کے مطابق برائی کو روکنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص بھی چاہے وہ ارباب اختیار ہو یا ارباب اختیار نہ ہو, اگر وہ کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں اس کو روکوں گا اور میرے اس روکنے سے یہ رک جائے گا, تو اس کے اوپر واجب ہے کہ پھر اس کو روکے کہ بھئی آپ یہ اس کے اوپر ظلم نہیں کریں.
ٹھیک ہے.
اور اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ میرے روکنے سے یہ روکے گا نہیں اور یا میں روکوں گا تو یہ مجھ سے بھی لڑائی جھگڑا کرے گا, مارے گا پیٹے گا نہیں بلکہ گالی گلوچ یہ اس طرح کرے گا, تو اب بھی اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ منع کرے اس کو کہ آپ روک جاؤ. لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے روکنے سے نہ اس نے رکنا ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی اثر ہونا ہے, تو اس میں بہتر تو یہ ہے کہ اس کی خیر خی کرتے ہوئے اس کو نصیحت کرے, اس کو سمجھائے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی اس کو یہ بھی استطاعت نہیں ہے زبان سے روکنے کی, ہاتھ سے روکنے کی, تو پھر حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ کم از کم وہ اس ظلم کو برا سمجھتے ہوئے دل کے اندر اس فعل کو ناجائز سمجھے, برا سمجھے, غلط سمجھے, یعنی دل کے اندر یہ تصور کرے یا دل کے اندر یہ اعتقاد اور یقین رکھے کہ اس مسلمان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یہ غلط ہے, یہ, اور دل سے ناپسندیدگی کا اظہار کرے, دل سے اس کے اوپر راضی نہ ہو. تو فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. تو لہٰذا جیسی آپ کی طاقت ہے کہ آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں, ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے اس ظلم کو روکنے کی کوشش کریں. اگر ان دونوں کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اپنے دل کے اندر اس فعل کو ناپسند کریں, ناپسندیدگی کا اظہار کریں, جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ روکیں نہیں, وہاں سے چلے جائیں. اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے, مار پٹائی ہو رہی ہوتی ہے, اور لوگوں نے چھڑانا نہیں ہوتا, کچھ کرنا نہیں ہوتا, وہاں پہ وہ تماشا بنا کر کھڑے ہوتے ہیں. تو ایسی جگہوں پر بطور تماشائی بن کر کھڑا ہونا بھی جائز نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے. وہاں پہ آپ روک سکتے ہیں ہاتھ سے زبان سے تو روکیں, اگر نہیں روک سکتے ہیں تو دل سے اس کو ناپسند کرتے ہوئے وہاں پہ کھڑے نہیں ہوں, وہاں سے چلے جائیں.
ٹھیک ہے. ایک دوسرا سوال ایک مزید بھی ہے, اس کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ. یہ ایک میسج ہے آسٹریلیا سے, یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کڈ یو پلیز ریسائٹ نعت شریف وہ کمال حسن عزرا. انشاءاللہ آور نعت خوان اسلامی بھائی ول ریسائٹ انشاءاللہ عز و جل. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, وہ شوق سے دیکھتے ہیں. غوث پاک کا منقبت, غوث پاک کی کوئی منقبت سنا دیں. ٹھیک ہے جی. اور ایک میسج ہے, کھلے آنکھ سے لیلہ کہتے کہتے بہت اچھا سلسلہ ہے, پیاری معلومات ہوتی ہیں ہمارے لیے, اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی. اللہ محمد حافظ محمد غوث بھائی ہیں کرناٹک ہند سے. مزید میسجز بھی ہیں, کالز بھی ہیں, ان کو بھی شامل کرنا ہے, آپ کی فرمائشوں کو بھی پورا کرنا ہے. ایک مدنی گلدستہ ہے, آئیے اب اس کو شامل کرتے ہیں. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا خطاب فصل ہے یہ, ہے حدیث مصطفیٰ. کیا خطاب فصل ہے یہ, ہے حدیث مصطفیٰ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدی چینل کے ناظرین, سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے. اس کا ایک سیگمنٹ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جسے اللہ عز و جل نے خوشحالی عطا فرمائی, اس کے باوجود وہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے میں بخل کرے وہ ہم میں سے نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کی خوب خیر خواہی کیجیے. اسراف سے بچتے ہوئے خوراک, لباس اور رہائش وغیرہ کا اہتمام کیجیے, انشاءاللہ عزوجل اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. جہاں لوگ ایک ایک نیکی کو ترسیں گے, وہاں اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے والے خوش نصیب مسلمان کی اس نیکی کو سب سے پہلے اس کے میزان عمل میں رکھا جائے گا. چنانچہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بندے کے میزان میں سب سے پہلے اس کے اپنے گھر والوں پر خرچ کیے گئے مال کو رکھا جائے گا. حضرت سیدنا عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اس کا اجر دیا جاتا ہے. راوی کہتے ہیں, میں پھر اپنی زوجہ کے پاس آیا اور میں نے اسے پانی پلایا اور جو کچھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اسے سنایا. حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس کی چستی دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش یہ شخص راہ خدا میں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اپنے چھوٹوں بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلا ہے تو بھی یہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے، اور اگر اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے نکلا ہے تو بھی اللہ عز و جل کی راہ میں ہے، اور اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکلا ہے تو بھی اللہ عز و جل کی راہ میں ہے، اور اگر یہ ریاکاری اور تفاخر کے لیے نکلا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، رمضان المبارک کے پورے مہینے کو مرحبا، اس کے دن میں روزے ہیں اور راتوں میں قیام، اور اس میں بیوی بچوں پر خرچ کرنا اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کی خوب خیر خواہی کرنی چاہیے.
استاد صاحب، ایک سوال ہوا تھا عرب شریف سے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو میقات سے گزرے اس کے لیے احرام باندھ کر جانا ضروری، یعنی عمرہ کرنا ضروری ہے، یا وہ صرف طواف کرتا رہے تو اس سے بھی کام جب چل جائے گا؟
دو مختلف باتیں ہیں یہاں پہ. ایک یہ ہے کہ جو میقات سے باہر سے مکہ شریف آنا چاہ رہا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے،
ٹھیک ہے.
اور پھر وہ جب مکہ شریف آ گیا تو وہ کیا کرے گا، طواف کرے گا یا اور کیا کرے گا، یہ ایک الگ چیز ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میقات سے باہر سے آ رہا ہے، میقات کراس کر رہا ہے اور اس کو آنا ہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے یا کسی بھی سلسلے میں اس کو مکہ شریف آنا ہے، مکہ شریف بھلے کاروبار کے لیے آنا ہے، تو اب اس کا بغیر احرام کے میقات سے گزرنا جائز نہیں ہے. وہ احرام کے ساتھ ہی مکہ شریف آئے گا، اور پھر اب احرام سے باہر آنے کے لیے اس کو عمرہ کرنا پڑے گا، یا اگر اس نے حج کا باندھا ہے تو پھر حج کے افعال کرنے پڑیں گے. اور جب اس نے احرام باندھ لیا، فرض کیا کہ عمرے کا احرام باندھا ہے، حج کا سیزن نہیں، عمرے کا احرام باندھا ہے، تو اب وہ آ کر پہلے طواف کرے گا، جو عمرے کے ارکان ہیں ان کو پورا کرے گا، پہلے طواف کرے گا، پھر سعی کرے گا، اور پھر حلق یا قصر کر کے اس احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائے گا. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو باہر سے آئے گا وہ یوں اس طریقے کار سے آئے گا. ایک یہ ہے کہ اب وہ آ گیا مکے کے اندر اور وہ آفاقی ہے، اب اس نے عمرے کے اراکین ادا کر لیے، اب وہ کیا کرے، یہ ایک الگ بات ہے،
ٹھیک ہے،
کہ اس کے لیے افضل کیا ہے. اب تو اس کے لیے افضل یہی ہے آفاقی کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ طواف کرے، کیونکہ جو عبادات ہیں، یعنی کہ اب ظاہر ہے کہ وہ نفل پڑے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، یہی کرے گا، یا صدقہ اور خیرات کرے گا، تو یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو مکہ شریف کے علاوہ کسی اور مقام پر بھی ہو سکتے ہیں، یعنی تلاوت گھر میں بھی ہو سکتی ہے، کسی دوسری مسجد میں بھی ہو سکتی ہے، نوافل بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں ہو سکتی ہے. تو اس لیے آفاقی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ مکہ میں رہتے ہوئے طواف کی، نفلی طواف کی کثرت کرے، کیونکہ پھر اس کو نہ جانے زندگی میں یہ موقع ملتا ہے کہ حاضری کی سعادت حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تو جو اس کو موقع ملا ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے. اور یہ عبادت جو طواف والی عبادت ہے، یہ صرف اسی جگہ پر ہو سکتی ہے، کسی اور مقام پر نہیں ہو سکتی، تو اس لیے طواف کرنا اس کے لیے افضل قرار دیا ہے.
ٹھیک ہے.
تو جو وہ سوال تھا وہ تھوڑا سا گنجلک تھا کہ ہم طواف کریں یا ہم احرام باندھ کر آئیں، تو یہ اس پوری تفصیل کے ساتھ ہے کہ باہر سے آئیں گے تو بالکل احرام باندھ کر آئیں گے، اور احرام کے بغیر آپ کا آنا جائز نہیں ہوگا، اور پھر جب آپ عمرے کے ارکان ادا کر لیں گے تو اب آپ کے لیے نفلی عبادت میں یہ افضل یہ ہے، اب آپ یہ کریں گے.
ٹھیک ہے. مرحبا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بادب حاضری عطا فرمائے. استاد صاحب بہت نوازش کرم نوازی آپ کی، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. نعت خان سیم کے حوالے سے کچھ فرمائشیں تھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کلام سنا دیں، میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، یہ کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی، مرحبا. جی جی طیب بھائی کچھ کلام شامل کر
حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں ہے یہی پھول کا بیان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا نبسے پھٹتا ہو سینہ لب ہو مدینہ مدینہ جب چلے تو
پلک اپنی اپنی لینے
برا صبر کے نکھرا حجر کے صدقے قبر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤں کے ہے حجر کے صدقے قبر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤں کے
سلامت رکھے مزید برکتیں عطا فرمائے. حضور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک سیرت کے حوالے سے سلسلہ اختتام پذیر ہے, ابھی آخر میں کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نیک تھیں, نیک اولاد کو جانا, تو ہماری اسلامی بہنیں بھی کاش نیک ہو جائیں, باپردہ ہو جائیں, نمازی ہو جائیں اور اس طرح نیکیاں کرنے والی ہو جائیں, تو ان شاء اللہ اس کا اثر اولاد پر خود ہی دیکھ لیں گے.
ٹھیک ہے جی. آپ نے حضور ان کی سیرت میں جب ابتدا فرمائی تھی تو آپ نے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے زہد, کہ ان کی سیرت میں زہد جو ہے یہ بہت زیادہ تھا, تو زہد کے حوالے سے بھی کچھ میں چاہ رہا ہوں کچھ اس کو ڈیفائن فرما دیں, کچھ اس کے مختلف ڈائمینشنز بیان ہو جائیں.
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب جو ہے نا بتول ہے, اور بتول کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے قطع تعلق کرنے والے, یعنی دنیا سے بے تعلق, اور زہد کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جو دنیا کو چھوڑ کر جو ہے وہ آخرت کی طرف جو ہے وہ مطلب آخرت ہی کو اپنے پیش نظر رکھے, تو وہ زاہد کہلاتا ہے. زہد یعنی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف توجہ رکھنا, تو آپ کا لقب ہے بتول کہ دنیا سے بے تعلق ہو کر بس آخرت کی طرف لگے رہنے والے.
سلسلہ اختتام پذیر ہے اس شعر پر. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرمائے, اور ان کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی عبادت گزار بنائے, زہد کی دولت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے, قناعت کی دولت عطا فرمائے. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رحمتوں سے